خدافے ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب، الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه التبيان، بسم الله الرحمن الرحيم، حامیم، والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ صلی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو بارگاہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ جتنے حاضرین یہاں حاضر ہیں اور حاضر ہوتے رہے اور اس ذکر اور اس فرش اثر کو بچھانے کے اہتمام کرنے والی انجمن منتظران مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور یہاں خدمت انجام دینے والے، جب روز محشر یہ آواز آئے عین الفاطمیون، کہاں ہیں فاطمی، تو انشاءاللہ اس ندا پر جناب سیدہ کی اور ندائے غیبی پر لبیک کہنے والوں میں پروردگار ہم سب کو فاطمی قرار دے، وارث حضرت فاطمہ زہرا امام زمانہ کو پروردگار اذن ظہور عطا فرمائے، ہم سب کو مولا کے آمان و انصار میں قرار فرمائے۔ اس ذکر کے توفیق سید الشہداء امام حسن، امام زین العابدین محمد و آل محمد، اور بالخصوص امام زمانہ کی عنایت خاص ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ رسول اللہ کے لطف و کرم، ان کی رحمت جو رحمت للعالمین ہیں، ہم سب کے جانب پروردگار ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ مولا متقیان کی ہم سب ہیں اور ان کے کف ہیں، اس اعتبار سے مولا متقیان کی نگاہ کرم اور ان کی عنایت ہم سب کے شامل حال ہو۔ ایک مرتبہ دعا کی قبولیت کے لیے سب یہاں سے وہاں تک باواز بلند سلام دیں۔ عزیزان محترم، کل میں نے آپ کے سامنے کچھ شہزادی کونین کی فضیلتوں کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، عنوان ہے شان کوثر رسالت، اور اس حوالے سے کچھ آیات قرآن مجید کی تیزی سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور ایک مطلب پیش کروں گا، آپ کی ذہنت تمام کر دوں گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، سورہ کوثر ہے، یہ شہزادی کونین کی شان میں پروردگار نے نازل کیا ہے۔ اس سورہ میں جو الفاظ ہیں وہ منفرد ہیں، جو پروردگار عالم نے لفظیں استعمال کی ہیں بالکل منفرد ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ لفظ کوثر یعنی خیر کثیر، پروردگار خیر کثیر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن پروردگار نے کوثر کا لفظ استعمال کیا. پورے قرآن میں آپ کو کوثر کا لفظ کہیں نہیں ملے گا، ساتھ ہے یا نہیں؟ پورے قرآن کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ لفظ صرف سورہ کوثر میں پروردگار نے استعمال کیا ہے، کہیں اور نہیں ملے گا. اور اب اللہ فرما رہا ہے انا اعطینا، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. تو عطا اپنے سے کمتر کو کیا جاتا ہے، لیکن عطا کرنے والا پروردگار ہے، جسے عطا کر رہا ہے اپنے حبیب کو وہ کمتر نہیں ہے، بہت برتر ہے. اور کیا عطا کر رہا ہے؟ کوثر عطا کر رہا ہے. اس سورہ میں بہت سے الفاظ ہیں جو منفرد ہیں، پورے قرآن میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملتی. لفظ کوثر کا انتخاب، لفظ انا شانئک یا ابتر کا لفظ، یہ قرآن میں آپ کو باقی مقامات پر نہیں ملے گا. یا اسی طرح اعطینا جس ترکیب کے ساتھ یہاں استعمال ہوا ہے، یا بنہر کا لفظ، یہ کہیں اور نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو لفظ کوثر کا پورے قرآن میں، جناب سیدہ کی شان میں یہ سورہ کو نازل کیا، پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جب کردار منفرد ہوتا ہے تو الفاظ کا انتخاب بھی منفرد کیا جاتا ہے. صلوات کے لیے محمد والے کیسا منفرد کردار ہے شہزادی کا. 18 برس کی کل عمر مبارک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. مگر اس 18 برس میں اگر ماں ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو نمونہ عمل ہے عثمہ ہے. اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس 18 برس میں آپ دیکھیں تو اس 18 برس میں بیٹی ہونے کے اعتبار سے عثمہ ہے، کہ جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس کی رحمت کا نام فاطمہ زہرا. ہم پلہ اور کف ہونے کے اعتبار سے رشتے کو دیکھیں تو شوہر اس سے بہتر کائنات میں کسی کو شاید میسر نہ آیا ہو. ایسا شوہر کائنات کا جو افضل ترین ہے، بعدد رسول، وہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو عطا کیا ہے. مگر یہاں روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ شرف جناب سیدہ کا ہے، بلکہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ بغیر کف کے رہ جاتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود علی کی خلقت کا ایک سبب فاطمہ زہرا کا ہوگا ہے کہ وہ بغیر کف کے نہ رہ جائیں. اس اعتبار سے عثمہ ہیں جناب سیدہ، اور نہ صرف یہ ماں ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، اور ہمسر ہونے کے اعتبار سے عثمہ ہیں، زوجہ ہونے کے اعتبار سے، بلکہ ہر زندگی کے پہلو میں آپ کو عثمہ نظر آئیں گی. میں انشاءاللہ آگے ایک دو مثالیں دوں گا تاکہ جماعت دوستوں تک اس مطلب کو میں پیش کر سکوں. کون ہیں شہزادی، کون ہیں؟ منفرد کردار ہے. آپ دیکھیں اسی لیے پروردگار عالم جب سورہ انا انزلنا کی تفسیر کی ہے، چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے، محمد والا اجازت ہے ایک سال بات اور بھیجیے، محمد والے محمد والا توجہ میرے ساتھ رہے. سورہ مبارکہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، غور کیجیے گا، ایک ایک مطلب، ایک ایک لفظ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایک جملہ اہمیت کا حامل ہے. میرا نہیں ہے بلکہ اس زبان کا ہے جسے اپنوں نے بھی صادق کہا ہے، دشمنوں نے بھی صادق کہا ہے. اس زبان نے جب جناب یہ سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کی تو کہا کہ لیل سے مراد، لیلۃ القدر میں لیل سے مراد فاطمہ زہرا ہے، اور قدر سے مراد اللہ ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے شہزادی کی کما حقہ کنہ معرفت، حقیقی معرفت کو حاصل کر لیا، ایسے ہے کہ جیسے اس نے شب قدر کو درک کر لیا. یہ شب قدر کو درک کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ جائے گا شب قدر اس کی تلاش میں ہوگی، وہ شب قدر کی تلاش میں نہیں ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ اس مقام پر ہے، اس بلندی پر ہے. یعنی سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر کا نام ہے شہزادی کون ہے. اور پھر یہ جو سورہ مبارکہ نور ہے، اس میں آیہ نور ہے، اور چھٹے امام سے روایت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تلقین کرو، اور اس کی تلاوت کی، اور اس کو حفظ کرنے کی انہیں تاکید کرو، اپنی بیٹیوں کو سورہ نور یاد کرواؤ. اس سورہ نور کی آیہ نور ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ اکبر۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، پرانے زمانے میں گھروں میں ایک طاق بنایا جاتا تھا جس میں چراغ کو رکھا جاتا تھا، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ ایک طاقچے کی مانند ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے اور اس چراغ پر ایک قندیل ہے جو اتنی شفاف ہے، اتنی شفاف ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر یہ جو چراغ روشن ہے یہ کس روغن سے ہیں؟ تو کہا کہ روغن زیتون سے ہیں کہ جس کے درخت ایسا مبارک ہے نہ اس کی نظیر مشرق میں ملتی ہے نہ مغرب میں ملتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ عین آیت ہے، اور آپ دیکھیں اس کے گرد کتنے مطالب ہیں جو انسان بیان کر سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس آیت آیہ نور کے اندر ہے۔ اور پھر ایسا شفاف اور نور افزا روغن زیتون کے مبارک درخت سے یہ جو روغن ہے لیا گیا ہے کہ اگر اس کو آگ چھوئے نہیں جب بھی یہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، نور پر نور کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اللہ کا نور کون ہے؟ اللہ تو آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ کا نور ہے یہ 14، اور وہ جو طاق کی صورت میں ان کی محافظ ہیں وہ ہے فاطمہ زہرا، یعنی ان 14 کے نوروں کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب کس بلندی پہ ہیں؟ مطلب اس کو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ کون ہے شہزادی کونین؟ وہ ذات کے جو ایسی امت اللہ ہیں، یعنی اللہ کی کنیز ہیں، کنیز خدا ہیں، کہ جو اس مقام پر ہیں، اس بلندی پر ہیں کہ لقد کانت مفروضۃ الطاعۃ علی جمیع من خلق اللہ، جس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے اگر اس پر کسی کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے، تو وہ فاطمہ زہرا کی اطاعت۔ یعنی کیا مطلب؟ خلق کا عنوان عام ہے، یعنی اس میں انسان شامل ہیں، اس میں جنات شامل ہیں، اس میں ملائکہ شامل ہیں، اس میں انبیاء شامل ہیں، جس کی اطاعت فرشتوں پر واجب ہو، انبیاء پر واجب ہو، اسے فاطمہ زہرا کا ہے۔ کون ہیں شہزادی کونین؟ کہ جو اماموں کی نہ صرف مادر نسبی ہیں بلکہ مادر حسبی بھی ہیں، اس لیے کہ ہم شہزادی کی جو زیارت ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ سلط منہا انوار الائمہ، اللہ اکبر، یعنی جو نور آئمہ ہے۔ توجہ کیجئے، اگر لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے اور میرا نہیں ہے، چھٹے امام سے زیارت ہے جناب سیدہ کی، اور اس میں یہ جملہ ہے کہ شہزادی سے لیا گیا کس چیز کو؟ آئمہ کے نور کو لیا گیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ایک مرتبہ جسم کو لیا جاتا ہے وجود سے، اور پھر اس سے خلقت ہوتی ہے اور دنیا میں وہ آتا ہے، لیکن یہاں پر جسم و جسمانیت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ زیارت جناب سیدہ کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جس کے نور سے آئمہ کے نور کو لیا گیا ہے اسے فاطمہ زہرا۔ لفظ اہمیت کیا حامل ہے، معمولی بات نہیں ہے، ان کے نور کو ان کے نور سے لیا گیا ہے۔ اس بلندی پر ہیں کہ جب پروردگار عالم نے شہزادی کی طہارت مطلقہ کا قصیدہ پڑھا تو آواز آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس طرح سے پروردگار نے شہزادی کی مطلق طہارت، ایسی مطہرہ ہیں شہزادی کون ہیں؟ ایسی خاتون دو سرا کہ جن کا خطبہ، جن کی شجاعت، جن کی شہامت، جن کی شہادت اور جن کی وصیت باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ کے رکھ دیں، اسے فاطمہ زہرا کہا۔ یعنی وہ کارنامہ شہزادی کونین نے انجام دیا کہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور اس بلندی پر ہیں شہزادی کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ عُنصُرًا، یعنی اگر تمہیں بہترین عنصر اور وجود کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو جو روح زمین پر بہترین آفرینش عنصر ہے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، بہترین عنصر آفرینش. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی آئمہ کا جو نور ہے وہ جناب آدم سے سلبوں میں طے ہوتا ہوا جناب خاتم تک پہنچا ہے اور پھر وہ سلسلہ منتقل ہوا ہے، ہے یا نہیں ہے اس طرح سے؟ یعنی انبیاء کے پاک سلبوں سے ہوتے ہوئے آئمہ کا نور پہنچا ہے، مگر جس کے نور کے اس دنیا میں آنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہو، اور میوہ بہشتی ایک سیب یا مختلف جو یہاں پر پھل بتائے گئے ہیں اس کے صورت میں شہزادی کے نور کو صلب خاتم الانبیاء میں منتقل کیا ہو، اس ثمر کے ثمر کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، صلوات محمد والا اور اب کس بلندی پر ہیں شہزادی کونین انسان؟ واقعا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے مختلف مطالب کو بیان کروں، میں ایک رخ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں ہم سب کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ زمینی نام ہیں، ہے یا نہیں؟ ہمارے نام کیا ہیں؟ زمینی نام ہیں. کیسے زمینی نام ہیں؟ اس اعتبار سے کہ رکھنے والے زمین پر ہیں، مگر جن کے نام ہی آسمانوں پر ہوں وہ محمد والے محمد. اور اب آپ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے مثال ہے. یہ ساتویں امام سے روایت ہے، آج لوگ پریشان ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے اس فقر و فاقہ اور اس مہنگائی کے دور میں ہم کس طریقے سے گزر بسر کریں. ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں اس گھر کے اندر فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا، یعنی ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہو اور اس کے بعد خارج ہو جائے. ایک ہوتا ہے رف اور ایک ہوتا ہے دف. رف ہوتا ہے آنے کے بعد ہٹانا، لیکن دف کیا ہوتا ہے؟ یعنی داخل نہ ہونے دینا. یعنی ایک ہوتا ہے تخصیص اور ایک ہوتا ہے تخصص. جو بات تخصصاً خارج ہو یعنی داخل ہونے سے پہلے ہی، ساتویں امام ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا جس میں وہ آسمانی نام ہو، یا محمد نام ہو، یا احمد نام ہو، یا علی نام ہو، یا فاطمہ نام ہو، یا حسین نام ہو، یا حسن نام ہو، یا جعفر نام ہو، یا خدیجہ نام ہو. اللہ اکبر، یہ نام اس بلندی پر ہیں، توجہ ہے نہیں، مقام کی بات نہیں ہو رہی. یہ نام اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان ناموں کا اثر یہ ہے کہ اگر یہ نام کسی بچے کے رکھ دیے جائیں تو فقر و فاقہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس بلندی پر ہے یہ نام. تو اب یہ جو نام ہے ہم سب کے وہ زمینی نام ہے، جس کا زور چلا اس نے نام رکھ دیا، باپ کا زور زیادہ پلڑا بھاری تھا اس نے نام رکھ دیا، ماں کا پلڑا بھاری تھا اس نے نام رکھ دیا، اور اگر یہ نہیں تو رشتے میں کوئی اور جو بڑا تھا اس کی بات چل گئی تو اس نے نام رکھ دیا، اسی طرح سے ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہ جو نام ہیں یہ بنجدن کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہیں، یعنی اللہ نے چھپا کے رکھا تھا ان ناموں کو. یہ ہمارے سامنے یعنی عربوں کے سامنے تھے یہ سارے نام، لیکن کسی نے نام حسن نہیں رکھا، علی نہیں رکھا، حسین نہیں رکھا، محمد نہیں رکھا. یہ نام ان کے سامنے صفتوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے، بطور نام استعمال نہیں ہوتے تھے. اور اب جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ کے آسمانی نام ان میں سے ایک، جب زمین پہ آئے تو محمد، جب آسمانوں میں تھے تو احمد، یہ دو نام ہیں. یا اس کے علاوہ کل میں نے ایک اشارہ کیا کہ حامیم بھی کتاب ہود میں رسول اللہ کا نام ہے. یہ چند نام ہیں رسول اللہ کے جو آسمانی نام ہیں. اور پھر مولا متقیان کا نام کیا ہے؟ آسمانی نام علی ہے، یہ ایک نام ہے. اور پھر امام حسن و حسین کا نام، یہ نام بھی آسمانی نام ہے. لیکن چھٹے امام جناب سیدہ کے نام کے باب میں جب بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لِفاطمہ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جناب سیدہ کا ایک نام نہیں، نو نام ہے پروردگار کے نزدیک. اور یہ نو نام کیا ہیں؟ فرمایا فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی کس بلندی پر ہیں شہزادی؟ اس بلندی پر ہیں کہ ان کا نام عند اللہ ہے. دیکھیں لفظ بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت غور کیجئے گا. یعنی یہاں یہ جو مقام ہے، مقام اندیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی عند اللہ اللہ کے پاس ہیں. یعنی مقام اندیت کیا ہے؟ مقام اندیت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آسمان محو ہو جائے، عرش محو ہو جائے، لوح و قلم نابود ہو جائے، اس مقام کو مقام اندیت کہتے ہیں. اب یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جس کا نام اس مقام اندیت اور اتنی بلندی پر ہو، اس کا مقام کتنی بلندی پر ہوگا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. جس کا نام اتنی بلندی پر ہے، اس کا مقام کتنی بلندی پر ہوگا؟ مطلب کو مزید واضح کر دوں، اس لیے کہ مقام اندیت شاید صحیح سے سمجھا نہیں سکا. آئیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. جب قرآن مجید میں جناب آسیہ کا، چار برتر خواتین ہیں روئے زمین پر، ان میں سے ایک جناب آسیہ ہیں. جناب آسیہ کون ہیں؟ ساتھ دیجئے گا، فرعون کی زوجہ ہیں. اور اللہ نے ان کو مثال قرار دیا ہے کس کے لیے؟ مومن مردوں کے لیے. توجہ ہے یا نہیں؟ کون تھی جناب آسیہ؟ زوجہ فرعون تھی. ان تمام لوگوں کے لیے یہ مثال ہے جناب آسیہ. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا ہے، ماحول بگڑ گیا ہے. کیا فرعون کے دربار سے زیادہ کہیں ماحول بگڑا ہوا آپ کو ملے گا؟ وہاں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ کیا. اور کس طرح سے محفوظ کیا؟ کہ جناب موسیٰ کو تربیت کی ان کی، پالا، پرورش کی، بڑا کیا، ان پر ایمان لے کر آئیں، اور اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا. اب مسلمانوں سے سوال کیجئے، یہ بتائیے جناب آسیہ نے جو اپنے ایمان کو چھپائے تو کیا کیا؟ تو سارے مسلمان یک زبان ہو کر کہیں گے تقیہ کیا تھا. تو اگر جناب آسیہ تقیہ کریں تو وہ عین ایمان ہو، اگر ان کے چاہنے والے تقیہ کر لیں تو کیسے حالت ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا. لیکن جب وہ ایمان واضح ہو گیا اور فرعون کو معلوم ہو گیا تو اس نے شہید کرنے کا قصد کیا. بے انتہا محبت کرتا تھا جناب آسیہ سے. لیکن اب جب دیکھا کہ کسی طرح سے مجھے اللہ اور مجھے رب ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس موقع پر بہت اذیت کے ساتھ شہید کیا جناب آسیہ کو. دیکھیں ایمان کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں ہستیوں نے، ایسے ہی مثال نہیں بن گئی. کیا قربانی پیش کی؟ قصاب کو بلایا، روایت کہتی ہے، اور بلانے کے بعد کہا کہ کھال کو اتارو بدن سے، اور اذیت دے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ لٹکایا. اس طرح سے جناب آسیہ کو شہید کیا. اب اس مقام شہادت پر، اذیت کے موڑ پر ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا مانگی؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا کہ جناب آسیہ نے اس اذیت میں پروردگار سے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربی، اے میرے پروردگار، ابنی لی، میرے لیے بنا دے، عندکا، اپنے پاس. مقام اندیت سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنے پاس بنا دے. کیا بنا دے؟ بیتن فی الجنہ، ایک گھر بنا دے جو جنت میں تیرے پاس ہو. مقام اندیت سمجھ میں آیا؟ دیکھیں جیسے جیسے انہوں نے مانگا تھا ویسے ہی ویسے قرآن نے نقل کیا ہے، لفظوں کو آگے پیچھے نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر جنت میں گھر مانگنا تمنا ہوتی تو وہ مقام سعادت کے بعد ملنا ہی ہے، مگر یہ نہیں ہے. جو لفظ ہیں وہ اہمیت کے حامل ہے. کیا کہا؟ رب ابنی لی عندکا، پروردگار اپنے پاس بنا دے. یعنی بیتن فی الجنہ ہونا بعد میں ہے، مقام اندیت پہلے ہے. یعنی مقام اندیت کو مانگا، جب جناب آسیہ نے اس دعا کو مانگا تو پروردگار عالم نے اپنے پاس جنت میں بہشت میں ایک گھر بنا دیا جو مقام شہادت کے بعد مقام اندیت پر پہنچے، اسے آسیہ کہتے ہیں. مگر جس کا نام اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک نہیں نو نام عند اللہ کی منزلت پر ہو، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. تو جس کا مقابلہ شہادت کے بعد آسیہ جیسی بیوی، مقدس بیوی نہیں کر سکتی، عالم اسلام کی کوئی بیوی اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے.
بلند ہو رہی ہے, نام اس بلندی پر ہے. اور اب یہ کون کون سے نام ہیں؟ نو نام ہیں, میں تیزی سے مطلب کو آگے بڑھاؤں گا. فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ اور زہرا, یہ نو نام ہیں. اور ان نو ناموں میں جو مشہور نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ یا پہلا نام ہے یا آخری نام ہے؟ یعنی فاطمہ اور زہرا. آپ دیکھیں بچیوں کے زیادہ تر نام کیا رکھے ہیں, یا فاطمہ رکھتے ہیں یا زہرا رکھتے ہیں, یا دونوں کو ترکیب کر کے فاطمہ زہرا رکھ دیتے ہیں. ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ نام دونوں بہت مشہور ہیں, مگر اب مجھے پہلے نام پر گفتگو نہیں کرنی, آخری مشہور نام پر گفتگو کرنی ہے. اور ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا, آپ کی سہمت تمام کر دوں گا. یعنی جو زہرا نام ہے, اگر فقط جو آئمہ اہل بیت سے ہم تک روایتیں پہنچی اگر ہم اس کو دیکھیں, تو وہ روایتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس زہرا نام کا جناب سیدہ کا پڑھنا, اس کے اندر کیا کیا مطالب پوشیدہ ہیں انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کی جو روایتیں ہیں وہ تین مرحلوں میں تقسیم ہوتی ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس زہرا نام کی تجلی سیدہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آسمانوں میں کیا تھی, اس زہرا نام کی تجلی, اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اس نام کا اثر کیا تھا, اور پھر دنیا سے جانے کے بعد روز قیامت, روز حشر اس نام کا اثر کیا ہوگا. یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں اور میری نگاہوں کے سامنے ہیں, دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, کوئی مطلب میں اضافہ نہیں کر رہا, بعین ہی اسی طرح سے. اور اب میں فقط ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں جو اس عالم مادہ میں شہزادی کے آنے سے پہلے کے متعلق ہے, کہ یہ جب کسی نے سوال کیا چھٹے مولا واقع امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا یہ بتائیے لما سمیت فاطمہ تو الزہرا, شہزادی کو جو زہرا نام دیا گیا ہے یہ نام دینے کی علت کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ خَلَقَهَا مِن نُورِ عَزَمَتِهِ, شہزادی کا جو نام زہرا ہے, زہرا نور سے ہے, یعنی نور کا ظاہر ہونا, نور کا ساتھ ہونا. امام نے ارشاد فرمایا اس لیے شہزادی کا نام زہرا پڑا کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی عظمت کے نور سے شہزادی کو خلق کیا. اب آپ نے بہت آسانی سے اس بات کو سنی, اللہم صل علی محمد. اب اگر اس کو بلند تر صلوات کہتے ہیں تو ایک ساتھ آہستہ صلوات پڑھ دیجیے, اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے. اللہ کی عظمت کیا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں, یا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم دیکھیں تو نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں, رکوع میں جو ذکر ہے وہ کیا ہے, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, عظیم کہتے ہیں پروردگار. تو اگر پروردگار کی عظمت کو سمجھ لیا تو شہزادی کی عظمتیں کیا ہیں یہ ہمارے لیے ظاہر ہو جائے گا. لیکن نہ ہم خدا کی عظمت کو خدا کی قسم سمجھ سکتے ہیں, نہ فاطمہ زہرا کے مقام عظمت کو درک کر سکتے ہیں. اس بلندی پر ہیں شہزادی کون. اور پھر چھٹے امام کا بیان آگے بڑھا, اور چھٹے امام نے آگے ارشاد فرمایا لما اضاءت اشرقت السماوات والارض, یہ جو نور زہرا جلوہ افروز ہوا, اس کی تجلیاں اور اس کی ذوق نشانیاں ہوئیں, تو کائنات میں ایک بحرانی کیفیت تھی, اس عالم ملکوت میں ایک تاریکی کا سما تھا, اور اس تاریکی میں ملائکہ حیران اور پریشان تھے, اور اس تاریکی میں ایک مرتبہ جناب سیدہ کا نور ساتھ ہوا جس سے تمام کے تمام آسمان اور تمام کی تمام زمینیں منور ہو گئیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس نور زہرا کی تجلی ہے. اور اب جب یہ نور ظاہر ہوا تو کیا کیفیت ہوئی؟ اس کیفیت سے باہر نکل گیا ہے. اور جب اس کیفیت سے باہر نکلے اور اس نور کی طرف دیکھا تو اس نور کی جو تابشیں ہیں اس کو اس کی تاب نہ لا سکے, اور روایت کہتی ہے غشیت ابصار الملائکہ وخرت للہ ساجدین, ملائکہ کی جو آنکھیں ہیں وہ چندھیا گئیں وخرت للہ ساجدین, اور یہ بے اختیار پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. آئیے قرآن کی طرف پلٹتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جناب آدم کو سجدے کا ذکر کیا ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں بیان نہیں کر رہا، فقط اتنا بیان کروں گا کہ جب علمی برتری جناب آدم کی ثابت ہو گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اب تم سب کے سب جناب آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں اگر پروردگار کا حکم نہ ہوتا، تمام علماء مفسرین کہتے ہیں اگر حکم پروردگار نہ ہوتا تو یہ سجدہ نہ ہوتا، لیکن اب جو نور زہرا کی وجہ سے پروردگار کو سجدہ ہو رہا ہے یہ بے اختیار سجدہ ہے۔ یعنی اگر وہاں حکم نہ ہوتا تو آدم کو سجدہ نہ ہوتا، وہ ذات جو افضل از آدم ہے جس کے وجہ سے پروردگار کو بے اختیار سجدہ ریز ہو جائے ملائکہ اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اس بلندی پر ہیں شہزادی کون ہیں، اور انسان محسوس کرے، ذرا تصور کیجئے گا اس مطلب کو کہ اب جب یہ سب کے سب سجدہ ریز ہوئے تو اس سجدے کی حالت میں انہوں نے سوال کیا، الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے سید و سردار، یہ بتا یہ نور کون سا نور ہے، یہ نور کیا ہے؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہوئی، فاوحی اللہ الیہم، اللہ کی طرف سے ان کی جانب وحی نازل ہوئی کہ ھذا نور من نوری، یہ نور میرا نور ہے، اسکنتہ فی سمائی، اسے میں نے اپنے آسمان پہ رکھا ہے۔ کون سے آسمان پہ رکھا ہے؟ کسی عام آسمان پہ نہیں، بلکہ جو پروردگار عالم کا آسمان ہے اس آسمان پر اللہ نے اس نور کو رکھا ہے۔ وَخَلَقْتُهُ مِنْ عَظَمَتِي، اس نور کو میں نے اپنی عظمت سے خلق کیا ہے۔ اور پھر اس نور کا کام کیا ہے، یہ اب پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ اس مطلب کو لیجئے گا کہ اب پروردگار عالم فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کو میں نے اپنے آسمان پر رکھا ہے، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، اور یہ جو نور ہے، اخرجہ من صلب نبی من الانبیاء افضلہ علی جمیع الانبیاء، اس نبی کے صلب سے اس نور کو خارج کروں گا، نکالوں گا، جسے سارے انبیاء پر فوقیت و فضیلت و برتری عطا کروں گا۔ آپ تصور کر رہے ہیں، یعنی جناب سیدہ کا نور کا ساتھ ہونا، آسمان و زمین کا اس سے منور ہو جانا، ملائکہ کا بے اختیار اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اور پھر اس کے بعد یہ سوال کرنا، اور سوال کے جواب میں پروردگار کی آواز آنا کہ اسے اس کے صلب سے نکالوں گا جو افضل ترین ہوگا انبیاء و مرسلین میں۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جس کے تنزل کے لیے، اس عالم مادہ میں آنے کے لیے جو ظرف بنتا ہے صلب کی صورت میں، وہ ظرف افضل انبیاء و مرسلین بنتا ہے، تو اس کا کف نفس رسول کے علاوہ کوئی اور ہو کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ بغیر کف کے رہ جاتی، صلوات بھیجیے محمد والے۔ جو ہے یا نہیں ہے، مطلب کو محسوس کر رہے ہیں کہ کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی؟ ہم نے ایام فاطمیہ کو، یہ گزر گیا، ایام محسوس کیا کہ کس بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ جو اس عالم مادہ میں آئے تو عالم مادہ میں آنے کے لیے افضل انبیاء و مرسلین اس کا سلک ظرف قرار پا رہا ہو اس نور کو لینے کے لیے، ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ کس بلندی پر ہیں جناب سیدہ۔ اور پھر اس نور کا کام کیا ہے، پھر آگے پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا کہ اس نور سے میں آئمہ کے، اپنے آئمہ کے نور کو نکالوں گا، یقومون بامری، جو میرے امر کو قائم کریں گے، ویہدون الی حقی، اور میرے حق کی طرف لوگوں کی ہدایت کریں گے، اور میں ان کو روئے زمین پر اپنا جانشین بناؤں گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی کہ جناب حسن کا نور کس کے نور سے ہے؟ جناب سیدہ کے نور سے ہے۔ یہ پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا ہے، امام حسن کا نور، امام حسین کا نور، یہاں تک کہ امام زمانہ کا نور کس کے نور سے ہے؟ جناب سیدہ کے نور سے ہے۔ اس بلندی پر ہیں شہزادی کون ہیں؟ اور اب آپ غور کیجئے، ایک مسئلہ تھا جو میرے ذہن میں تھا، میں مطلب کو تمام کر رہا ہوں، آپ کی زحمت تمام کی۔ ایک ذہن میں سوال تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جو ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں، تو اس حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے جو تعارف کروایا ہے تو تعارف کس کے ذریعے سے کروایا ہے؟ جناب سیدہ کو محور بنایا ہے. ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. ساتھ ہیں یا نہیں؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے, اور شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو, کہ کیوں جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کروایا گیا. لیکن جب بھی کسی کا تعارف کروایا جائے گا تو اس چیز کے ذریعے تعارف کروایا جائے گا جسے جانتے ہوں. جسے جانتے نہ ہو اس کے ذریعے تعارف کروانا یہ درست نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ میں کسی کا تعارف کرواؤں اور ایسی چیز کے ذریعے تعارف کرواؤں جسے جانتے نہ ہوں, تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم تو پہچانتے نہیں, ہمارے لیے تو یہ بات معلوم نہیں ہے. تو آپ دوبارہ تعارف کروائیں گے, اور پھر یہ سلسلہ اگر آپ اسی طرح اس چیز کے ذریعے جو غیر معروف ہو سامنے والے کے لیے, مخاطب کے لیے, تو آپ اسی طرح تسلسل کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. کہ تو آپ کے لیے لازم کیا ہے؟ بات کہاں آ کر رکے گی؟ بات وہاں آ کر رکے گی جہاں سامنے والا اس بات کو جانتا ہو, اس کے ذریعے تعارف کروائیں گے تو وہ پہچان لے گا, ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بغیر تعارف نہیں ہو سکتا. لہذا اب جو محور قرار دیا جا رہا ہے سارے پنجتن کا, جناب سیدہ کو تعارف بنایا جا رہا ہے, محور بنایا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے جناب سیدہ کو محور بنانا؟ یہ در حقیقت بتا یہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی, ملائکہ کے لیے نور سیدہ واضح تھا, اس لیے پروردگار کی آواز آئی, ہم فاطمتو و ابوہا و بعلہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے بابا ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, یہ ان کے بچے ہیں. اللہ اکبر, کائنات کا محور یا مصطفیٰ ہیں, یا مرتضیٰ ہیں, یا مجتبیٰ ہیں, یا حسین سید کربلا ہیں, مگر اگر ان کے محور کو دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے وجود کو دیکھو. ان سب کے محور کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات بھیجیے محمد والا.
حسین کا بابا, حسین کا بابا, سب مل کے بولو دباش کلندر.
یہ ہمارے بزرگوار ہیں, ان کا لطف ہے, جہاں بیٹھتے ہیں اس طرح سے ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور سلوات پڑھواتے ہیں. البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ادنا سا, لہذا یہ جو آپ نے خطاب کیا علامہ کا, بہرحال یہ آپ کی بزرگواری ہے, لیکن میں اپنے آپ کو ایک طفل مکتب سمجھتا ہوں اور ایک ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں. وہ مقام تو علماء کا ہے کہ انہیں علامہ کہا جائے, جو بہت سے علوم کا احاطہ کرتے ہیں اسے علامہ کہا جاتا ہے. تو یہ خطاب بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہمارے یہاں اس طرح سے ہو گئے ہیں. ایک صلوات کا سہارا دیجیے, محمد و آل محمد. خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے, آپ نے محسوس کیا کہ کس مقام پر ہیں جناب سیدہ, اور پھر جب یہ نور زمین پر آیا اور اس نور کو جب بھی جناب سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایک نور ساتھ ہوتا تھا. جب معصوم سے چھٹے امام سے ہی روایت ہے, سوال کیا گیا کہ یہ نور نکلتا ہے محراب عبادت میں جناب سیدہ کا, جو جب بھی مصلی پہ آتی ہیں, فجر کے وقت, ظہر کے وقت, عصر کے وقت, اور پھر اس کے بعد مغرب و عشاء کے وقت جب بھی مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو ایک نور ساتھ ہوتا ہے, پورے مدینے کو منور کرتا ہے. یہ نور کس کی تجلی ہے؟ تو کہا یہ زہرا نام کی ایک تجلی ہے. اور پھر یہی تجلی اگر مولا متقیان کے لیے ہو تو اب یہاں جو روایت ہے وہ چھٹے امام سے نہیں بلکہ گیارہویں مولا واقع امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. کہ گیارہویں مولا واقع کہتے ہیں کہ جو جناب سیدہ کے نور کی تجلی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ جناب امیر المومنین کے لیے صبح کے وقت ایک آفتاب کی مانند ہوتی تھی, سورج کی مانند ہوتی تھی. کس کے لیے؟ مولا متقیان کے لیے. اور پھر جب زوال کا وقت آتا تھا تو مہتاب نما ہو جاتی تھی, اور پھر جب غروب کا وقت آتا تھا اور رات کا پہر آتا تھا تو اس موقع پر ایک درخشاں ستارے کی مانند جناب سیدہ کی, جناب زہرا کے نور کی تجلی امیر المومنین کے لیے ہوتی تھی. یہ کس کے چہرے کی تجلی ہے؟ جناب سیدہ کی. اور کس کے لیے ہیں؟ بس میں یہاں بات کو سمیٹ رہا ہوں. کس کے لیے ہیں؟ جو خود وجہ اللہ ہے. پتہ نہیں بات پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا. جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, وہ اگر کسی کے چہرے کو دیکھے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اب یہ روایت میں یہاں پیش کروں اور زحمت تمام کروں آپ کی کہ کون ہے علی بن ابی طالب بعد از رسول. جب صحابہ حج کرنے کے لیے گئے تو ان میں ابو ذر بھی ہیں اور مولا متقیان بھی ہیں, اور رسول اللہ کے بعد حج کرنے کے لیے ایام حج میں سفر حج طے کیا اور مکہ پہنچے. راوی کہتا ہے کہ میں جناب ابو ذر کے ساتھ تھا, اور جب میں جناب ابو ذر کے ساتھ تھا تو میں اور جناب ابو ذر صحنِ حرم میں مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب وہاں صحنِ حرم میں بیٹھے تھے تو ہم دونوں ٹکٹکی باندھ کے کعبے کو دیکھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کہتے ہیں کہ ہم کعبے کو دیکھ رہے تھے, اذ مر بنا علی بن ابی طالب, ایسے میں ہماری نگاہوں کے سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی گزرا, اور جیسے ہی جناب امیر المومنین ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزرے, فرماہ ابو ذر بصر ہی, تو یہاں پر جناب ابو ذر نے اپنی نگاہوں کو جو پہلے کعبے پر متمرکز تھی اب علی ابن ابی طالب کی جانب موڑا جو نماز کی حالت میں تھی, اور جیسے کعبے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے ویسے علی ابن ابی طالب کو دیکھنے لگے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے, دیکھیں حالات کو اس طرح کے ہیں نا, اس موقع پر ان چیزوں کو کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے, یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس سے سچا نہ آسمان نے دیکھا ہو نہ زمین نے دیکھا ہو. یہ مولا متقیان کی گواہی ہے, نہ آسمان نے ان سے زیادہ سچے پر سایہ کیا ہے, نہ زمین نے ان سے زیادہ سچے کا بوجھ اٹھایا ہے. یہ وہ صادق ہیں جناب ابو ذر. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا, اے ابو ذر, تم علی پہ نگاہیں ایسے جمائے ہوئے ہو, ایسے گاڑے ہوئے ہو کہ تم ہٹاتے نہیں ہو, پلکوں کو جھپکتے نہیں ہو, نظروں کو جھکاتے نہیں ہو, یہ کیسے دیکھ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ ابو ذر اس کیفیت سے باہر نکلے اور میرے سوال کے جواب میں کہا, انی افعل ذلک لانی سمعت رسول اللہ یقول النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ. میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھو, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ جناب ابو ذر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو کعبہ نماز کا قبلہ ہے, اور اگر مومنوں کے دلوں کے قبلے کو دیکھنا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی کو دیکھو. یہ ہر مومن کے دل کا کعبہ علی بن ابی طالب ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب ان کے لیے جناب زہرا کے نور کا جلوہ ہو اور کس انداز میں ہو, یہ روایت ہے, میں اس کو پھر کبھی کسی موقع پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ الگ الگ انداز میں ہیں. اور پھر خود مولا متقیان بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سیدہ کو گھر میں داخل ہونے کے بعد, یہ ہمارے سب خواتین کے لیے اسوہ ہیں جناب سیدہ, مولا متقیان فرماتے ہیں جب بھی میں گھر میں داخل ہوتا تھا میری نگاہیں سیدہ کے چہرے پر پڑتی تھیں, میں اپنے غموں کو بھول جاتا تھا, اپنے حزن کو بھول جاتا تھا, اپنے دردوں کو الگ کو بھول جاتا تھا. جتنی مرتبہ آئے اپنے غموں کو بھول گئے. اس طرح سے استقبال کرتی تھی جناب سیدہ اپنے شوہر نامدار کا. اللہ اکبر. علی کون ہیں؟ علی کائنات کے مشکل کشا ہیں. مگر اگر کائنات کے مشکل کشا کے لیے کوئی مشکل کشا ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اس مقام پر ہیں شہزادی. یہ کون ہے؟ علی عرش اعظم کی قسم ہر ایک مشکل میں, علی عرش اعظم کی قسم ہر ایک مشکل میں علی کے واسطے مشکل کشا ہے فاطمہ زہرا. میں مزے مسائل میں نہیں ہوں, یہ شعر محسوس کیجئے گا کہ کیا فضیلت ہے جناب سیدہ کی. دل ختم الرسل ہے مخزن اسرار ربانی. علی عرش اعظم کی قسم ہر ایک مشکل میں علی کے واسطے مشکل کشا ہے فاطمہ زہرا. اور ایک صلوات کا سہارا دی. دل ختم الرسل ہے ما مخزن اسرار ربانی، یعنی اللہ کے جو اسرار ہیں اس کا خزانہ ہے، دل ختم الرسل ہے، مخزن اسرار ربانی اسی دل کے دھڑکنے کی صدا ہے فاطمہ زہرا۔ کس بلندی پر ہیں شہزادی کون ہیں کہ جناب امیر المومنین جو کائنات کے مشکل کشا ہیں ان کے لیے مشکل کشا بن جائیں، جناب سیدہ یہ عثمہ ہیں ہمارے خواتین کے لیے اس اعتبار سے کہ یہ نہ ہو کہ گھر میں آئیں تو غم و اندوہ میں اضافہ ہو جائے، بڑھ جائیں مشکلات۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہترین، ہر انسان پریشان ہے کہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ ایک نسخہ دوں گا میں آپ کے سامنے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، نمازی بنائیے۔ جب یہ اللہ کو یاد کریں گے تو ان کے دل میں کوئی اور ذکر غیر خدا داخل ہو جائے محال ہے۔ اور تاکید کریں اپنے بچوں کو کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کی تاکید کریں، اور نماز کے بعد تاکید کریں کہ تسبیح جناب سیدہ ضرور پڑھیں۔ یہ مطلب میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی روایت، یعنی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہا، بعین ہی روایت کے جملے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا کی تاکید کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت کے بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اگر انہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اس ذکر پہ مداوم کر دیں، مقاوم کر دیں کہ یہ ذکر ضرور پڑھیں۔ کتنا اثر رکھتا ہے یہ ذکر؟ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور جب ہم نے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے اور بچے کو یہ سکھا دیا کہ دیکھو اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے کسی اور کے در پہ جا سکتا ہے جب وہ اللہ کو سب سے برتر اور سب سے افضل اور اکبر مانتا ہو؟ یہ ہم نے اپنے بچوں کو اگر سکھا دیا، اور کوشش کریں کہ اس ذکر کو آرام سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں۔ کیا جلدی ہے؟ کتنے وقت کو آپ بچا لیں گے؟ کتنا ٹائم سیو کر لیں گے؟ چند سیکنڈ اس سے زیادہ نہیں، یا ایک منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ اس ذکر کا لطف لیجیے، یہ ذکر معمولی ذکر نہیں ہے۔ تسبیح جناب سیدہ تمام تعقیبات میں افضل ترین ہے، یعنی کچھ نہ پڑھو یہ ضرور پڑھو، یہ معصوم نے بیان کیا ہے، اپنی جانب سے کوئی اضافہ نہیں کر رہا۔ اور کس بلندی پر ہے یہ ذکر کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ہزار رکعت نماز پڑھنے سے بہتر تسبیح جناب سیدہ کو نماز کے بعد پڑھنا۔ یہ کس کی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی ہزار رکعت کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، چھٹے امام کی ہزار رکعت نماز جس تسبیح سیدہ کا مقابلہ نہ کر سکے وہ ہے تسبیح فاطمہ الزہرا۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں۔ کس طرح سے تربیت کی جا سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی معاشرے میں کچھ خواتین ہیں اس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں اپنی کہ اس وقت تک کھانا نہیں دیتی جب تک نماز نہیں پڑھ لیتی۔ یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے، اس طرح سے بھی انسان بچوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جناب سیدہ نے کس طرح سے بچوں کی تربیت کی ہے، اپنی بہترین انداز میں، کہ کائنات میں ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، ایسے بچے پال کے دیے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آج جناب سیدہ کی شام شہادت ہے۔ ایام فاطمیہ ہو گئے، اتمام ہیں، یہ ایام گزر گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ جب ایام عاشورہ آتے ہیں، محرم کے دن آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جناب سیدہ آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں امام کے لال امام حسین کا، مگر اب یہ جو ایام فاطمیہ گزر گئے نا، اس میں پرسہ کس کو پیش کریں؟ جناب سیدہ کو کیسے پرسہ پیش کریں؟ یا رسول اللہ کو پرسہ پیش کریں کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ان کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہوگا، یا مولا متقیان کو پرسہ پیش کیجیے اس لیے کہ ان کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا۔ یہ روایت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اور عجیب روایت ہے، شاید آپ نے نہ سن رکھی ہو، مصائب کے باب میں ہے۔ عمار یاسر نے دیکھا کہ کچھ دن کے بعد، بی بی کی شہادت کے بعد، مولا نے اس گھر کو چھوڑ دیا، کسی اور گھر میں رہنے لگے۔ یا علی یہ گھر کیوں چھوڑا؟ ایک مرتبہ عمار نے سوال کیا کہ مولا یہ گھر کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو مسجد سے نزدیک ہے، یہاں سے تو داخل ہونا آپ کے لیے شرف تھا، اس کے بغیر اجازت کے آپ داخل ہو سکتے ہیں، آپ کا دروازہ کھلا رکھا پروردگار نے، یہاں سے تو آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے رو کر کہا ہے عمار جب میں گھر سے داخل ہوتا ہوں وہ دروازہ دیکھتا ہوں، ارے سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کو پر صاحب پیش کریں گے، آج حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئی، انہیں پر صاحب پیش کرنا ہے۔ آئیے اے پنجتن، اے امام زمانہ، ایک نگاہ ہماری طرف فرمائیے، جس کا دل چاہے گریا کر لے۔ ذرا تصور کیجئے کہ امام حسن کے لیے یہ مصیبت کتنی سخت ہے، یہ مصیبت امام حسن کے لیے اتنی سخت ہے کہ جب بھی اس کوچے سے گزرتے ہیں اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، کسی اور گلی سے چلے جاتے ہیں، جب کسی جانے والے نے سوال کیا اے مولا یہ کوچا بدلتے کیوں ہیں، تو فرماتے ہیں جب بھی اس کوچے سے جاتا ہوں وہ ظالم کا اٹھتا ہوا ہاتھ یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ کتنا سخت تھا، ذرا تصور کیجئے گا جب شامی کے دربار میں میرے مولا حسن کو بلایا گیا، اور بلاتے تھے اور مولا کی توہین کرتے تھے، نہ جانے انہیں کیا کہتے تھے اور ان کے بابا کی شان میں کیا گستاخی کرتے تھے، مگر ایک وہ موقع آیا کہ جب میرے مولا حسن کے سامنے ایک ظالم آیا جس نے سیدہ پر ظلم کیا تھا، اب تو اس نے گستاخی کرنا کی شروع کی، اپنے لبوں کو جنبش دینا شروع کی، میرے مولا نے کہا سب کی باتیں برداشت کریں گے مگر تیرا کہنا برداشت نہ ہوگا، اے ظالم تو خاموش ہوگا، تو نے میری ماں پر ظلم کیا تھا۔
اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں، تھکے گریا نہیں کرنا، حقدا ہونا چاہیے۔ آج نام زینب آئی ہے پرسا لینے کے لیے، امام حسین آئیں گے پرسا لینے کے لیے۔
عزاداروں جانتے ہیں امام حسن مجتبیٰ پر یہ مصیبت کتنی سخت تھی، یہ مصیبت اتنی سخت تھی کہ علامہ حسن زادہ آمنی بیان کرتے ہیں، بس روتے جائیے گا اس مصیبت کو سنیے گا۔ علامہ حسن زادہ آمنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عالم دین ہے، مشہور و معروف عالم ہے، ان سے میں نے براہ راست سنا پڑھتے ہوئے، ان کو دیکھے، کہنے لگے کہ جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی تو سب مسلمانوں کو خبر ہو چکی تھی، ابھی رات کی تاریکی میں دفنائے نہیں ہیں سیدہ، تو چونکہ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ جناب سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو اس موقع پر بچے گریہ کر رہے ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں، مگر علامہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ روتے ہیں، اور جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ انہیں دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، مگر مدینے میں دستور بدل گیا، امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن کو تسلی دے رہے ہیں اور امام حسن بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ روتے روتے تسلی دیتے اپنے بھائی حسن سے پوچھا اے بھیا یہ آپ کیوں بلند آواز سے رو رہے ہیں، کہا تمہارا ہاتھ پکڑ کے میری ماں اس کوچے میں نہیں گئی تھی، ارے میرا ہاتھ پکڑ کے گئی تھی، میں نے وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا۔ کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک ظالم کا ہاتھ اٹھا، گویا دیکھ رہا ہوں سیدہ کا گوشوارا ٹوٹ کر گرا، میں کہوں گا اے بی بی اگر مدینے میں گوشوارا نہ ٹوٹتا، کربلا میں کسی کی ضرورت نہ ہوتی، سکینہ کی بالیوں کو کھینچتا، کانوں کی لو کٹ جاتی، منہ پر سکینہ کے تماچے پڑتے ہیں، دامن میں آگ لگائی جاتی، یہ مدینے میں ظلم نہ ہوتا، سکینہ پہ وہ ظلم نہ ہوتا۔